शुरका का तारुफ कराती चलूँ। हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरमा खौहर निशात जहरा, उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा खौहर सरवत जहरा जैदी, उनके साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं इंतहाई काबिल एहतराम प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद अली जाहिदी, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम जनाब बरदर राशिद अहद साहब। हम आप तमाम पैनलिस्ट के तहे दिल से ममनून हैं कि आप लोगों ने इस इंतहाई अहम दिन की मुनासबत से इस नहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हामी कबूल की और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इस मुज़ाकरे का उन्वान एक दफ़ा फिर दोहराती चलूँ, इस्लामी निज़ाम इलाही निज़ाम की राह में इस्तेमारी या तागूती कुव्वत की रुकावटें नीज़ फ़लस्तीनियों की मुकावमत का एक जायज़ा। हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल मेरा खौहर निशात जहरा से है। खौहर, ये फरमाइएगा कि पहले तो हम अपने मौजू को थोड़ा आप तमाम नाज़रीन के लिए खोलना चाहेंगे, इसी तनाज़ुर में हमारा पहला सवाल है कि इस्लाम के नज़दीक इलाही निज़ाम और तागूती निज़ाम से क्या मुराद है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम की नज़र में इलाही निज़ाम और साम्राज्य निज़ाम, इस्लाम ने जिस इलाही निज़ाम की बात की है, ये इलाही निज़ाम परवरदिगार आलम की तरफ से उसकी बेपनाह रहमत का एक ऐसा दरवाज़ा है कि जो उसने अपने बंदों की तरफ खोला है। और इसको बहुत खूबसूरत अल्फाज में सूरह मायदा में आयत नंबर 55 में इस तरह बयान किया गया है, इन्नमा वलियकुमुल्लाहु वरसूलुहु वल्लज़ीन आमनु, यानी बेशक फ़कत व फ़कत अल्लाह तुम्हारा वली है, सरपरस्त है, और अल्लाह का रसूल तुम्हारा सरपरस्त और वली है, और वो लोग के जो ईमान लेकर आए हैं। क्योंकि टाइम कम है इसलिए आयत को मैंने मुख्तसर अर्ज़ किया है। यहाँ पूरा एक इलाही निज़ाम, एक विलायत का निज़ाम बयान किया जा रहा है कि पहले मरहले में अल्लाह सरपरस्त है, अल्लाह वली है, दूसरे मरहले में अल्लाह का रसूल वली और सरपरस्त है, और तीसरे मरहले में वो कि जो ईमान लेकर आए, जो नमाज़ कायम करता है और हालत रुकू में ज़कात देता है, कि जो अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। लिहाजा इस इलाही निज़ाम के अंदर, इस विलायत के निज़ाम के अंदर जो मरकज़ी किरदार है, वो परवरदिगार आलम ने ज़मीन पर अपनी हुज्जतों की सूरत में भेजे हैं कि जिनमें नबी हैं, रसूल हैं, और हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम हैं, और उनके 12 जानशीन हैं। और परवरदिगार आलम ने ये चाहा है कि उनकी हुज्जतें ज़मीन पर उसके बंदों के दरमियान उसकी शरीयत और उसके कवानीन इलाही को नाफिस करें, जारी करें। लिहाजा खुदावंद तबारक व तआला का ये इलाही निज़ाम जो अंबिया और नबियों की सूरत में ज़मीन पर आता रहा, पहुंचता रहा, और हमारे आइम्मा की सूरत में, कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज भी हमारे आखिरी इमाम गैबत के पर्दों में हैं और इसी इलाही और विलायत के निज़ाम को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये दुनिया उन्हीं का इंतज़ार कर रही है इंशाअल्लाह कि वो तशरीफ़ लाएंगे और इस इलाही निज़ाम को असर नौ नाफिस करेंगे। इस इलाही निज़ाम के मुकाबले पे एक साम्राज्य निज़ाम है। साम्राज्य निज़ाम कह लीजिए या तागूती निज़ाम कह लीजिए, क़ुरान में तागूत, जैसे कि आयतुल कुर्सी में भी औलिया हुमुत तागूत, तागूत का लफ्ज़ और भी जगहों पर आया है, तागूत का जो मादा है वो गई से है, और गई के माना है हकीकत से इन्हराफ, यानी जो दुश्मनाने खुदा हैं, जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, वो हकीकत से इन्हराफ करते हैं। इस कायनात का मालिक व मुख्तार परवरदिगार आलम है, लहुल हम्द लहुल मुल्क, हम्द उसी के लिए है, तारीफ़ उसी के लिए है, मुल्क और बादशाहत उसी के लिए है, वही खालिक है, वही मारता है, वही जलाता है। लिहाजा इस हकीकत से इनकार करना और इलाही निज़ाम के मुकाबले पर एक तागूती निज़ाम बनाना, तागूत की जो माना बयान किए गए हैं कुरान की रोशनी में, वो बुत के, शैतान के, और सरकश जालिम और मुतकब्बिर के हैं। अब अगर हम देखें तो ज़माने कदीम से ये तागूती सिलसिला चला आ रहा है, और इलाही निज़ाम के मुकाबले पर बड़ी बड़ी तागूती ताकतें खड़ी हुई, जैसे فرعون ہے، نمرود ہے، شداد ہے، اور آج موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامراجی نظام میں مختلف ایسی شکلیں ہمارے سامنے آئی ہیں جیسے موجودہ زمانے میں ڈونلڈ ٹرمپ۔ لہٰذا یہ سامراجی طاقتیں الہی نظام کے مقابلے پر کھڑی ہیں اور آج بھی ظلم و بربریت اس دنیا میں برپا کر رہی ہیں اور انسانوں کو اپنے ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ المختصر،
بہت شکریہ خوہر۔ اگر ناظرین نے دقت کی ہو تو خوہر نے ایکسپلین کرنا یہ چاہا کہ طاغوتی نظام اور مطلب جو استعمار کا نظام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا خد و خال ہوتے ہیں۔ خوہر سرور زہرا سے میں یہ سوال کروں گی کہ موجودہ زمانے میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ الہی نظام کی ہمیں بہت چیدہ چیدہ مثالیں ملتی ہیں، جیسے کہ خود انقلاب اسلامی ایران، جس کا ہی ایک ثمرہ یوم القدس کی صورت میں ہم منا رہے ہیں کہ اگر امام خمینی رضوان اللہ علیہ یہ فرمان نہ دیتے تو آج شاید پوری دنیا جو ہے اس الہی نظام کی جانب حرکت کرنے کی نہ سوچ رہی ہوتی۔ تو ہمیں میجورٹی کو اس وقت اس جو سامنا ہے جس مسئلے کا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ استعماری نظام کے زیر اثر زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو خوہر یہ بتائیے گا کہ طاغوتی نظام پر مبنی معاشروں میں کس طرح اسلامی نظام کی جانب پیش قدمی جاری رکھی جا سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ نے بھی کہا، ماشاءاللہ سے آپ کو یا بعض لوگوں کو یہ آگاہی ہے کہ ہم استعماری نظام میں، طاغوتی نظام میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو انسان کو اس چیز سے آگاہی ضروری ہے کہ اسے پتہ ہو کہ وہ کس نظام میں ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ مثلا وہ سوچے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں تو شاید ہم اسلامی اور الہی نظام میں رہ رہے ہیں۔ اسلامی اور الہی نظام جہاں پر نافذ ہو اس کو کہا جاتا ہے کہ الہی نظام میں زندگی گزارنا، لیکن صرف نام اس کی طرف کفایت نہیں کرتا۔ اب جب ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم ایک سامراجی نظام میں، ایک طاغوتی نظام میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہم کیسے اسلامی نظام کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں، تو ہمارے سامنے جیسا کہ آپ نے بھی کہا، سب سے بڑی مثال ایران کی مثال ہے کہ جہاں انقلاب سے پہلے شاہ کی حکومت تھی، طاغوتی نظام تھا، اور وہاں پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طریقے سے لوگوں میں آگاہی اور شعور پیدا کیا۔ یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ بچے جو اس وقت ماؤں کی گود میں ہیں وہ اس انقلاب کو کامیاب بنانے والوں میں شامل ہوں گے۔ تو انہوں نے لوگوں کی فکر پر کام کیا، ان کی تربیت کی، ان کو شعور دیا۔ ہم بھی اگر اپنے معاشرے میں یہ چاہتے ہیں کہ اس استعماری نظام سے نکل کر الہی نظام کی طرف جائیں، تو یہ انقلاب اسلامی ایران، خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ابھی وہاں پر الہی نظام کا نفاذ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ہم اپنی تعلیم کے ذریعے اپنے شعور کو، اپنی آگاہی کو بڑھائیں، اور ہمارے جو رہبر، جو علماء، جو یعنی وہ ہستیاں ہیں جو رہنماؤں کی حیثیت سے، جو اساتذہ کی حیثیت سے، وہ جوانوں کی اس طرح تربیت کریں کہ ان کو الہی نظام کی طرف متوجہ کر سکیں، اور پھر اس تربیت کے نتیجے میں ان کو اس مقام تک لے جا سکیں کہ جہاں پر انقلاب آتا ہے، جہاں پر تبدیلی آتی ہے۔ کیونکہ استعماری نظام سے الہی نظام کی طرف جبھی جایا جا سکتا ہے کہ جب کوئی انقلاب برپا ہو، جب کوئی تبدیلی برپا ہو۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم تصور کریں شاہ کی حکومت کا اور آج ایران کی حکومت کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی کاوشوں کے بعد، کتنی قربانیوں کے بعد، کتنی جد و جہد کے بعد آج وہاں پر ایسا الہی نظام نافذ ہے کہ پوری دشمن، پورے دنیا، پوری طاغوت، دشمن سب اس الہی نظام سے خوفزدہ ہیں۔ تو ہمیں اپنی تربیت کی طرف، آگاہی کی طرف، تعلیم کی طرف، اور پھر انقلاب برپا کرنے کی جد و جہد، جو ہمارے اندر جو لگن پیدا ہونی چاہیے، اس کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔
اسی سوال کی تھوڑی سی مزید الیبریشن چاہتے ہوئے اور پھر ہم تیزی سے موضوع فلسطین کی جانب آ جائیں گے، میرا سوال ہے پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہد صاحب سے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ جو خوہر نے انقلاب کی بات کی، ہمارے اندر بے شک یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہمیں مطلب تبدیلی چاہیے جبھی ہم ایک الہی نظام کا ساتھ دے سکتے، لیکن آیا یہ تبدیلی مطلب اسی طرح کا انقلاب کی ہم خواہش اپنے اپنے تمام خطوں میں کریں جو انقلاب اسلامی ہے، یا پھر اس انقلاب کے خطوط پہ سے اپنے آپ کو استوار کریں اور پھر ہم منتظر رہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے انقلاب کے. یا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ ہم ہر سرزمین پہ وہ انقلاب برپا کر سکتے ہیں سامراجی نظام کے خلاف؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں اصل میں یہ بہت اہم سوال ہے کسی بھی معاشرے کے لیے کہ اس معاشرے کے اندر جو ہم تبدیلی چاہتے ہیں وہ تبدیلی کس طرح آ سکتی ہے. عام طور پر دو طرح سے تبدیلی آتی ہے. ایک تبدیلی ہوتی ہے جو تدریجی عمل کے ذریعے ہوتی ہے. یوں سمجھ لیں کہ ایک ایولوشنری پروسیس ہوتا ہے اور ایک ریولوشنری پروسیس ہوتا ہے. ایک تدریجی تبدیلی ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ حالات کو بہتر کریں اور درجہ بدرجہ اس مقام پر فائد ہو جائیں جب ایک معاشرہ جو اس وقت ایک طاغوتی نظام کے زیر اثر ہے وہ الہی نظام کے زیر اثر آ جائے. اچھا, بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو تدریج ہے یہ اسلام کا اصول ہے. اس کے مقابلے میں جو انقلابی فکر رکھنے والے لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ انقلاب کے ذریعے یہ تبدیلی آنی چاہیے. انقلاب کا مطلب ایک دم پلٹ دینا. جیسے یہ میز ہے نا, اس کو اگر آپ کو پلٹنا ہو تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو سائڈ سے پہلے گرائیں, پھر اس کے بعد ایک اور دفعہ پلٹیں, پھر ایک اور پلٹیں, تو ایک تین چار مرحلے میں جا کے یہ میز الٹ جائے گی. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو اٹھائیں اور پلٹ دیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ اسلام کی ایسی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر تبدیلی تدریجی مراحل کے ذریعے ہونی چاہیے یا انقلابی مراحل کے ذریعے ہونی چاہیے. اس کا تعلق اصل میں معاشرے کی کیفیت سے ہے اور انقلاب لانے والے کی اپنی ثوابدید پر ہے کہ وہ اس انقلاب کے لیے یا معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے وہ کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں. بعض اوقات معاشرے میں تدریجی طریقے سے تبدیلی آتی ہے, بعض اوقات انقلابی طریقے سے آتی ہے. اچھا, اب ہم فرض کریں کہ انقلابی طریقے سے لانا چاہتے ہیں تو انقلابی طریقے سے لانے کے لیے بھی کچھ بنیادی کام کرنے پڑیں گے. جیسے کہ پہلے بتایا گیا, انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اس لیے آئے تھے کہ معاشرے کے اندر اصلاح کریں, تبدیلی کریں, اور ان کی آمد کا ہدف اور مقصد یہی تھا. یعنی انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا اگر آپ خلاصہ بیان کریں تو یہ ہے کہ انی عبد اللہ واجتنب الطاغوت, کہ اللہ کی عبادت اور طاغوت سے بچنا. تو ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ لوگوں کی تربیت کرتے تھے, تزکیہ نفس کرتے تھے, تعلیم دیتے تھے. اس طرح معاشرے میں ایک بڑی تعداد میں ایسے افراد تیار ہو جاتے ہیں کہ جو اصل میں انقلاب لانے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں. کیونکہ جب تک وہ افراد تیار نہ ہوں, تربیت یافتہ افراد جن کا تزکیہ نفس ہو چکا ہے, جن کی تعلیم پوری ہو چکی ہے, اس وقت تک آپ کا جو انقلاب ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ ایک سسٹم کو ٹاپل کر دیں, ایک نظام کو گرا دیں, ابھی دیکھیں نا ایران کا انقلاب آیا, اس کو تو الحمدللہ 40 سال ہو گئے. ایران کے بعد مڈل ایسٹ میں کتنے ملکوں کے اندر حکومتیں گری؟ کم از کم 10 ملکوں کی حکومتیں جو 40 سال پرانی تھی, 30 سال پرانی تھی, 28 سال پرانی تھی, 22 سال پرانی تھی, وہ ایک کے بعد ایک جو حکمران جو ہے وہ گرتے چلے گئے. لیکن آج دیکھیں آپ ان ملکوں کے اندر کوئی نظام نہیں آیا, جو اسٹیبل سسٹم نہیں آ سکا. چلیں اسلام کو بھی چھوڑ دیں آپ, کوئی اسٹیبل پولیٹیکل سسٹم آ جاتا, وہاں کے عوام کی حالت کچھ بہتر ہو جاتی, نظام قابو میں آ جاتا. ایسا کچھ نہیں ہوا, بلکہ خانہ جنگی ہو گئی, حالات خراب ہو گئے ہیں. بلکہ ایک نہیں بلکہ کئی حکمران آ کے چلے گئے. یہ کیوں ہوا؟ ڈاکٹر کلیم صدیقی سے آپ تو خوب واقف ہوں گے. ڈاکٹر کلیم صدیقی جو مسلم پارلیمنٹ والے تھے, انہوں نے کافی اس پہ کام کیا ہے نا, پیغمبر اکرم کی سیرت اور انقلاب کے اوپر. تو ان کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے ڈاکٹر کلیم صدیقی کا, کہ پولیٹیکل ریولوشن سے پہلے انٹلیکچوئل ریولوشن ضروری ہے. اگر آپ انٹلیکچوئل ریولوشن نہیں لائیں گے تو آپ کا پولیٹیکل ریولوشن سسٹینیبل نہیں ہوگا.
یعنی تمام تر دار و مدار عوام کی قابلیت اور استعداد پہ ٹھہرا
وہ لوگ, وہ انسان. اچھا, ایک نعرہ جو سوشلسٹ لگایا کرتے تھے ایک زمانے میں کہ ظلم و ستم کے راج کو بدلو, چہرے نہیں سماج کو بدلو. اچھا, اسلام پسندوں نے کیا کیا؟ اس نعرے کو چرا لیا, اور انہوں نے ذرا سا تبدیل کر دیا. انہوں نے کہا کہ چہرے نہیں نظام کو بدلو. اچھا نظام بدل نہیں رہا ہے, جیسے ہمارے ملک میں جماعت اسلامی بہت عرصے سے یہ نعرہ لگا رہی ہے اس طرح کے, تو اصل طریقہ کار یہ ہے کہ چہرے نہیں نظام نہیں, سب سے پہلے انسان کو بدلو. وہ انسان تو ہو جو اس نظام کو لے کر آئیں, اس نظام کو قبول کریں. وہ انسان کہاں آئیں گے؟ درختوں میں پھلتے ہیں یا کارخانوں میں بنتے ہیں؟ ان کے کارخانے جو ہیں وہ یہ ہیں, تربیت گاہیں, تعلیمی نظام. ان کے درخت وہ ہیں, ماؤں کی آغوش, والدین کی تربیت. اس طریقے سے وہ نکل کے آئیں گے لوگ جو اصل میں معاشرے کے اندر تبدیلی لے کر بھی آئیں گے, اس کو باقی بھی رکھیں گے.
بہت شکریہ سر. یعنی کوئی ڈیفینیٹ ہمارے پاس راستہ نہیں ہے, نہ ہی اسلام نے معین کی ہے. اس وقت کی صورتحال اور عوام کی قابلیت پہ ہم لوگ یہ چیز جو ہے وہ مرکوز ہے. محترم برادر راشد احد, آپ کو زحمت دوں گی, آپ یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے طاغوتی نظام کا ٹکراؤ جو ہے وہ اسلامی نظام کے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ کیا رکاوٹیں ہیں جو ایک طاغوتی نظام اسلامی نظام کے اجرا میں کھڑی کر سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اصل میں جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اور وہ ایک ہی موضوع سے چل رہی ہے, وہ یہ کہ طاغوتی نظام اور الہی نظام کے میں فرق, یا دونوں میں تصادم, یا دونوں میں کشمکش, اس پر چل رہی ہے. دونوں میں اس پر چل رہی ہے کہ تصادم, کشمکش, الہی نظام اور طاغوتی نظام. اور پھر طاغوتی نظام کی تعریف کی گئی, جیسا ہمارے محترم خواہر نشاط زہرا صاحبہ نے کیا, اور ہمارے اور دیگر دوسری خواہر سربت صاحبہ نے کیا, ہمارے محترم دوست اور دانشور جناب زاہد علی زاہدی صاحب نے کیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کنفیوژن جو ہے نا, یہ ایک کنفیوژن ہے, یعنی اسلامی تحریک کیا, اس جو بہت پرانا تھا. مطلب آپ اس کو سمجھیے کہ مغرب, ہم لوگ ہائی اسکول کی کتاب میں ایک کتاب پڑھتے تھے کہ انگریزی کی جو ریپڈ ریڈنگ کتاب ہوتی تھی, تو اس میں ایک مضمون ہوتا تھا پیرابل آف دا بلائنڈ, پیرابل آف دا بلائنڈ یعنی حکایت ایک اندھے, اندھوں کی حکایت. تو وہ حالانکہ وہ تو ہے مولانا روم کی حکایتوں سے لیا ہوا, لیکن اس کو ظاہر ہے مغرب نے اس کو اپنے طور سے, اس میں ایک کسی مصنف نے اس کو اپنایا. اور تو اس میں یہ بات کہیے کہ ایک اندھا جو ہے, ایک ہاتھی اندھوں کے گاؤں میں آ گیا, جہاں سارے لوگ اندھے تھے. اب ہاں جب اندھے پتہ چلا اندھوں کو کہ ہاتھی آیا, تو لوگ اس کے قریب گئے, کسی نے اس کی سونڈ چھوئی, کسی نے اس کی پیٹھ چھوئی, کسی نے اس کا وہ کیا کہتے ہیں دم کو لمس کیا, کسی نے کان کو لمس کیا. اب وہ تو تھے اندھے, تو جب ایک دوسرے پوچھا بھائی تم نے ہاتھی سے کیا مفہوم لیا, کیا تھا, کیسا تھا, تو جس نے دم چھوئے اس نے کہا جسٹ لائک ویپ, ایک جیسے کوڑے ہوتے ہیں ہوتی ہے اس طرح کا تھا ہاتھی, جو ہے کوڑے کا تھا, اسی کوڑے کی مانند, تازیانے کی مانند. اور اسی طرح جس نے کان چھوا تو اس نے کہا جسٹ لائک فین, پنکھے کے مانند, پنکھے کی جو پنکھی ہوتی ہے اس کے مانند ہے. جس نے سونٹ چھوا تھا اس نے کہا جسٹ لائک پائپ, تو وہ پائپ کی طرح ہے. تو ہم جو ان جس موضوع پر بحث کرنے بیٹھے ہیں, تو ایک عرصے سے, یعنی کہ جب سے حقیقی قیادت میں مفقود ہوئی ہے امت مسلمہ کے درمیان سے, یا اسلام کی حقیقی قیادت کو جو سے محروم کیا گیا جب سے امت کو, اس وقت تو ہم اسی کنفیوژن میں تھے. لیکن خوش قسمتی, خدا کے لطف و کرم سے اسلام کا وہ انقلاب آیا جو امام خمینی کے قیادت, وہ گویا کہ انہوں نے اس دور میں بتا دیا کہ طاغوت کیا ہے, بالکل صحیح تفسیر کی, طاغوت سے ٹکرایا کس طرح سے جائے گا, ہے نا, پورے نظام کو سیٹ اپ کیا لے اس دور میں. تو یہ جو ہے ایک جیسے یہی کہا دیا کہ یوم القدس کو ایجاد کیا کہ اسرائیل سے مقابلے کے لیے, اس سے پہلے تو کسی کو نہیں سوچ رہی تھی نا کوئی بات, آپ نے یوم القدس کو ایجاد کیا, اور یوم القدس کا ایجاد پھر اس کو کہا کہ یہ یوم اللہ ہے نا. پھر آج یوم القدس کی برکت سے آپ دیکھیں کہ کیسی مزاحمت اور مقاومت, کے موجز نما ہو گئی ہے، مقاومتی تحریکیں موجز نما کارنامے انجام دے رہی ہیں. تو اگر ہم آئسولیشن میں جب تک تھے، یعنی ولایت سے، قیادت سے، ہے نا، ایک لاوارث امت کی طرح ہم جب غور و فکر کر رہے تھے، تو ہماری غور و فکر میں بھی وہ استحکام اور وہ مضبوطی نہیں تھی. لیکن خدا نے لطف کیا، اسی وجہ سے جو اہل یعنی کہ مکتب اہل بیت کے جو ماننے والے ہیں، وہ جو بار بار دیتے ہیں، قرآن سے حوالہ دیتے ہیں کہ قیادت جو ہے وہ ڈیوائن ہے، الہی ہے، یہ منتخب نہیں ہے، یہ چار آدمی مل کر کے. تو یہی کہ اب دیکھیں کہ امام خمینی کو خدا نے یہ توفیق دی، اٹھے انہوں نے سارے نظام کی تفسیر کی اور بخوبی تفسیر کی، پھر وہ نظام قائم بھی ہوا، پھر وہ نظام اپنی تمام تر مشکلات، ہے نا، اغیار اور دشمنوں کے ظلم و ستم کے باوجود باقی رہا. اور پھر مزید جو حکمت آ رہی ہے، آپ دیکھیں کہ یعنی فتح اسکور کر رہے ہیں، وکٹری اسکور کر رہے ہیں، اور غیر معمول وکٹری. ابھی آپ دیکھ لیے، ابھی جو بھیج دیا وینزویلا، کسی کے باپ کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی اس سے پہلے کہ وہ اپنے طور سے دو ممالک کریں اور فیصلہ کر لیں، اور امریکہ منع کرے اور وہ کر لیں اتنی دوری پر. خود کہاں ایران اور کہاں امریکہ، وینزویلا تو بالکل امریکہ، لیکن انہوں نے کہا کہ جائے گا. تو مقاومت اور اسلامی انقلاب، اسلامی نظام اس قدر ایمرجنس ہوئی ہے اس کی، یعنی ایک مضبوط نظام کی حیثیت سے کہ اس کو کوئی نہ خوف ہے نہ ڈر ہے. تو میں جس بات پر زور دے رہا ہوں کہ ان ساری باتوں کو اب تک ہم آئسولیشن میں غور کرتے رہے، جماعت اسلامی نے شبہ قاری یعنی بر صغیر میں اس کو آئسولیشن میں غور کیا، تو بہت ساری غلطیاں کیا اور کسی نتیجے تک نہیں پہنچے. اخوان نے مغربی ایشیا میں یعنی مڈ ایسٹ میں کیا بہت اچھا کام کیا، اپنی توانائی کو بہت استعمال کیا، لیکن اس کے باوجود جو آئسولیشن کی چیز تھی، وہ آئسولیشن کی وجہ سے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، قربانیوں کے باوجود، ہے نا، وہ بالآخر جا کر کے ان کے لوگوں کو ظالموں نے مار بھی دیا، اور جو بچے ان کو سعودی عرب نے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی اور یہ بڑی بڑی تنخواہوں کو دے کر کہا کہ بھائی آپ اپنے بچوں کے مستقبل بنائیے، کچھ علمی کام کر لیجیے، آپ کے امریکن بینکس میں بھی پیسے ہوں گے، آپ کے اپنے ملک اگر آپ پاکستان کے ہو تو وہاں کے بھی بینکس میں پیسے ہوں گے، آپ کے بینکس بھی ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ امام خمینی کا جو انقلاب تھا، یہ بالکل الگو ہے، یہ رول ماڈل ہے، یہ ہر قسم کے کنفیوژن سے آپ کو آزاد کرتا ہے، آپ کو ہر قسم کی شک و تردید سے دور کرتا ہے. یہ یہاں کی یعنی کہ عالم اسلام کے حکمرانوں پر بھی لازم تھا کہ اس کے ساتھ الائنس کریں، نہیں کہیں الائنس تو یہ اپنے آپ کو گڑھے میں اور اپنے آپ کو یعنی کہ فیلیور کے گڑھے میں لے گئے، کسی کا کچھ نہیں بگڑا، اور اپنے عوام کو انہوں نے محروم کیا ایک الہی نے تعصب ایجاد کر کے کہ یہ تو شیعہ اسلامی انقلاب ہے اور سنی انقلابی اسلام نہیں ہے. اور عجیب بات ہے کہ یہ اتنے، یہ حالانکہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی میں یہ بات پھیلائی استعمار نے کہ یہ شیعہ انقلاب اسلامی انقلاب ہے، اور یہ شیعوں میں آ کر کے، شیعہ غالیوں میں آ کر کے کہتے تھے کہ بھائی یہ خمینی تو کب کا شیعہ ہوا، یہ تو فلسطین میں سنیوں کی حمایت کر رہا ہے نا،
دشمن سمجھتا ہے اچھی طرح کہ یہ انقلاب شیعہ انقلاب
میں ہمیں کبھی نہیں، ہمیشہ ہمیں جو علامہ اقبال نے کہا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ.
ابھی ہماری ذمہ داری اس کی قدر،
یہ نظام بھی عطیہ ہے خدا کا، امام خمینی بھی کی قیادت بھی عطیہ ہے خدا کی، ورنہ اتنی بے چارگی، اتنی مایوسی تھی اس سے پہلے کہ جن لوگوں نے تھوڑا سا بھی اسلامی تحریک کے ساتھ کام کیا، چے شیعہ چے سنی، ان کو اندازہ ہے، جن لوگوں نے چپ چاپ سے وہ اپنا شادی بیاہ کھانا پینا دعوت میں لگے رہے، تو ان کو ان کا یہ ہڈک
بالکل. اور یہاں آپ نے رکاوٹوں کی طرف بھی اشارہ کیا کہ دشمن کس طرح رکاوٹ پھیلاتا ہے، کیونکہ وہ مقصد جانتا ہوتا ہے.
جی جی،
جس طرح اہل سنت کو اس نے یہ کہا اور اہل تشیع کو
تاغوت کی وجہ تعریف کی، تاغوت کے خلاف ہے نا، جیسے امام خمینی کہا اذهب الى فرعون، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو وہی ہوئی کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ اس کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، طاغوت ہو گیا ہے، خدا سے بغاوت کر رہا ہے، توحید سے بغاوت، وہ پورا توحید دینا. امام خمینی صاحب کہا کہ اس وقت تک ہماری جریان جاری رہے گا، ہماری تا کہ پوری دنیا پر لا الہ الا اللہ کا غلبہ نہ ہو جائے. تو یہ بہت ہی کلیئر کٹ ہے اور یہ ہمارے لیے ایک رہنما انقلاب ہے اور اس سے الائنمنٹ کے ساتھ ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں. مطلب ہر نہیں لیکن اس کی قیادت سے ہمیں یقیناً اس سے اگر ہم نہیں لیں گے اور بہت سارے معاملات میں, اب یہ ہے کہ کچھ فروعی معاملات ہوں گے جس میں وہ خود آزاد یعنی اس طرح کی ولایت جو ہے جو الہی ولایت ہوتی ہے خود آپ کے اپنے نفس پر اعتماد کرنے اپنی عقل کو استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے اور بجا طور سے دیتی ہے, فطری ہے یہ اور اس کو آپ استعمال کیجئے. لیکن یہ کہ بنیادی مسئلہ کارڈینل ایشو جو ہے اسلام کا ہے وہ قیادت, اور قیادت ہی کے فقدان کی وجہ سے قیادت ہی کا تصور غلط ہوا تو بنو امیہ بنو عباس آئے اور بڑے بڑے خاندان ملوکیت کے آئے جنہوں نے امت کو کے لیے اور اسلام کی آبرو پر مزید دھبے لگائے اور یہ بھی. بہت شکریہ.
تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے خواہ نشاط آپ سے یہ سوال کروں گی کہ فلسطین کا مسئلہ کیسے الہی نظام کے قیام کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے؟
جی بہت شکریہ, بہت اہم سوال ہے کیونکہ آج یوم القدس کا دن بھی ہے اور ہم اپنے مظلوم اور محروم اور ظلم کی چکیوں میں پسے ہوئے بھائیوں کے ساتھ یہ دن منا رہے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے کچھ عرض کروں. فلسطین کا قیام واقعی حقیقت میں ایک الہی نظام کا پیش خیمہ بن سکتا ہے اگر تمام مسلمان دنیا کے باہم متحد ہو جائیں. جیسے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا کہ اگر ہر مسلمان ایک ایک بالٹی پانی بھی اسرائیل پر ڈالے تو اسرائیل اس میں غرق ہو جائے گا, نابود ہو جائے گا. بنیادی مسئلہ ہمارے رہبر معظم نے بھی یہی فرمایا ہے, اسلامی بیداری کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانان جہان کا باہم متحد ہونا اور متفق ہونا اور ایک پرچم تلے جمع ہونا. البتہ میں فلسطین کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گی کہ ہمارے فلسطینی بھائی تقریباً 72 سال سے یہ آزادی کی جنگ قدس کی لڑ رہے ہیں, اور ان کو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی, پیغام دینا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ دنیا میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اسلامی انقلاب سے اور اسلامی بیداری سے اتنی آگاہی اور اتنی روشنی دنیا کو مل گئی ہے کہ اب ہمارے فلسطینی بھائی تنہا نہیں ہیں, تمام دنیا جہان کے مسلمان ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور اسرائیل جو کہ ایک ناجائز ریاست ہے, انشاءاللہ اس کی نابودی تک آخری لمحے کھڑے رہیں گے. یہاں پر یہ بھی عرض کرتی چلوں کہ اسرائیلی کے جو صہیونیستی ہیں کہ جنہوں نے شیطان کو اپنا معبود بنایا ہے اور شیطان پرست ہیں, دنیا میں اسی شیطانی حکومت کو قائم کرنا چاہتے ہیں, ان کی پوری کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے اس علاقے میں اپنی اتنی قوت اور طاقت اور اقتدار حاصل کریں کہ وہاں فلسطینیوں کو مکمل طور سے یروشلم سے اور ویسٹ بینک سے باہر نکال دیں. اور ہمارے یہ فلسطینی بھائی وہاں مزاحمت کر رہے ہیں, یہاں تک کہ وہاں پر کئی گروہ ایسے ہیں کہ جیسے ہمارے برادر احد صاحب نے ذکر کیا کہ اخوان المسلمین کے نام سے وہاں پر جدوجہد ہوتی رہی, الفتح کے نام سے بھی جدوجہد جاری رہی. بہرحال ان کی سمتوں کا تعین مختلف تھا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ دور میں حماس اور جہاد اسلامی بھی وہاں پر جدوجہد میں کوشش میں برسر پیکار ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فلسطینی عوام بھی اسرائیل کے مقابلے پر برسر پیکار ہیں, اور تقریباً وہ دو انتفاضہ اسرائیل کے مقابلے پر مزاحمتی کردار کے طور پر ادا کر چکے ہیں, اور یہ تیسرا انتفاضہ جو مزاحمتی ایک کردار ہے کہ جو اسرائیل کے مقابلے پر وہ لڑ رہے ہیں, مزاحمت کر رہے ہیں. تو ہمارے فلسطینی بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ یہ تیسرا انتفاضہ ہمیں اسرائیل کی نابودی تک لے کر جائے گا, اور انشاءاللہ کامیابی فلسطینیوں کی ہوگی اور بیت المقدس ہمارے اختیار میں ہوگا اور قبضے میں ہوگا. اور ہماری بھی آسمانی کتاب قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی جو امام معصومین سے مروی ہیں, اس میں بھی جو آخری مارکہ ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے وہ یہی فلسطین کا میدان ہے کہ آخری مارکہ انشاءاللہ اسی مقام پر لڑا جائے گا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہمارا یہ اتحاد اور ان کے قیام کو مضبوط کرنا, ان کے جذبے کو بیدار کرنا, انشاءاللہ ہمیں ایک وقت اسی مقام کی طرف لے جائے گا کہ ایک الہی نظام انشاءاللہ قائم و دائم ہوگا دنیا میں.
بہت شکریہ خور کے. اس کو اگر میں سمرائز کروں تو یہ الہی نظام کے قیام کا پیش خیمہ اس طرح ثابت ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ مقاومت کی مثال ہم نے دیکھی ہے اور جو جس سے تمام دنیا کے مسلمان درس لے سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ وہ مسئلہ ہے جو تمام مسلمانوں کا ایک متفقہ مسئلہ ہے جو تمام مسلمانوں کو ایک رخ دیتا ہے. اور تیسری یہ چیز کہ اسٹریٹجک اہمیت کی بھی بہت یہ جگہ حامل ہے جس پہ ہم انشاءاللہ بھی گفتگو کریں گے. خور سرور زہرا آپ سے سوال ہے, آپ یہ فرمائیے گا کہ کن وجوہات کی بنا پر امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے مسلمانوں کی تمام تر توجہات کو مسئلہ فلسطین کی جانب مبذول کیا اور آج ہم کس طرح اس سیاسی بالیدگی کا تجربہ کر سکتے ہیں؟
آج کا دن حقیقت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بھرپور طریقے سے تذکرہ کرنے کا دن ہے, کیونکہ امام خمینی کے فرمان پر یہ روز قدس روز جہانگیر قدس بنایا جاتا ہے. اگر ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو دیکھنا چاہیں تو اگر انسانیت کے لحاظ سے دیکھیں تو انسانیت کے کمال پر, ایمان کے کمال پر, ولایت کے لحاظ سے دیکھنا چاہیں تو ولایت و معرفت کے کمال کی منزل پر فائز ہیں. اور کیونکہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو خدا رسول اور ائمہ معصومین کی ولایت کے دائرے میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ مسئلہ فلسطین جو کہ انسانیت کا مسئلہ بھی ہے, جو کہ اسلام کا مسئلہ بھی ہے, اس میں پیغمبر کی جو ایک حدیث ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی مانند ہیں, جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن متاثر ہوتا ہے. تو ایک شخص جو انسانیت رکھتا ہو, جو اسلام رکھتا ہو, وہ مسئلہ فلسطین سے, مسلمانوں کے اوپر ہونے والے اس ظلم سے کس طرح اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہے, خصوصاً امام خمینی جیسی شخصیت. اور پھر وہ شخصیت کہ جس کے سامنے امیر المومنین علیہ السلام کی وہ وصیت بھی موجود ہو کہ جس میں آپ نے فرمایا کونو للظالم قسما وللمظلوم عونا, کہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنو. اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو امام خمینی نے اس مسئلے انسانیت کو, مسئلے اسلام کو, جو فلسطین میں ظلم روا تھا اور جو بیت المقدس پر جو اسرائیل کا ناجائز قبضہ تھا, امام خمینی نے اس کی طرف توجہ دلائی اور ان کی اس کاوش کو آج بھی رہبر معظم نے اپنے خطبے میں سراہا کہ امام خمینی ہی کی کاوش تھی کہ جس کی وجہ سے آج جو ہے یہ بیت المقدس کا مسئلہ, فلسطین کا مسئلہ تمام لوگوں تک پہنچا اور انہوں نے اس کی طرف متوجہ کیا. اور اس کے اثرات ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام خمینی نے جو اس مسئلے کو اٹھایا تھا, آج پوری دنیا جتنی بھی مسلم امہ ہے وہ اس مسئلے کی طرف متوجہ ہے, حتیٰ یہ کہ ہمارے بچے بھی اس سے آگاہ ہیں. آج آپ دیکھیں کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب ہم ریلی نہیں نکال پا رہے اس طریقے سے, ہمارے برادران کچھ بائیکوں پر اور گاڑیوں میں ریلی میں گئے, ہم نہیں جا سکے, لیکن ایک تحریک چلی ہے پورا ہفتہ جو فلسطین کے حوالے سے, بیت المقدس کے حوالے سے, اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ فلسطین میرا مسئلہ ہے. تو یہ امام خمینی کی کاوشیں تھیں کہ جو ہمیں آج نظر آ رہی ہیں, اس کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ آج ہر مسلمان جو اپنے سینے میں درد رکھتا ہے, جو انسانیت رکھتا ہے, وہ محسوس کرتا ہے کہ واقعی میں فلسطین میرا مسئلہ ہے, فلسطین امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشیں اور ان کا یہ قدم اٹھانا یقیناً مسلمانوں کے لیے, خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے لیے تقویت کا باعث بنا کہ آج جب پوری دنیا میں یوم القدس کے دن فلسطین کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے, بیت المقدس کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے, تو ان تحریکوں نے فلسطین کے جوانوں کو وہ ہمت دی کہ وہ آج مقاومت کا مظاہرہ کر کے اسرائیل جیسی طاقت کے سامنے کھڑے ہو کر اسرائیل کو سرنگو کرنے کے در پہ ہیں.
بالکل وجہ فرمایا کہ دشمن اس طاق میں بھی ہوگا کہ اس پینڈیمک کی وجہ سے اور ان صورتحال کی وجہ سے یوم القدس یا مظلومین کی جو آوازیں مظلومین کے حق میں بڑھ چڑھ کے بولتی تھی ان کو بھی اس طرح دبایا جائے, لیکن ہم نے دیکھا کہ جمہوریہ اسلامی ایران نے بھی جس طرح اس وبا کا مقابلہ کیا اور جو ہم نے نیا راستہ اپنایا اس کو اوور کم کرنے کے لیے, انشاءاللہ کہ اس کے نتائج بہت زیادہ پر اثر ثابت ہوں گے کہ جس طریقے سے ہم اب یوم القدس کو منانے کا ہمیں موقع ملا. سر پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی سر, تھوڑا تاریخی پس منظر کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے بات کریں گے کہ فلسطین میں مسلمانوں کی حکومتوں کی تاریخ کتنی پرانی ہے، اور ہولوکاسٹ کے نام پر یہودیوں کو یہاں آباد کرنا اور بلفور معاہدے کے تناظر میں کس طرح فلسطینیوں کے بنیادی حقوق کی پامالی کی گئی؟
جی، آپ کا جو سوال ہے یہ پوری ایک کلاس ہے، اور بہت افطار تک انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی. بلکہ ایک سوال جو آپ نے نہیں کیا میں اس سے شروع کروں، اور وہ یہ ہے کہ اس سرزمین کا یہودیوں سے کیا تعلق ہے، کیونکہ مسلمان تو بعد میں آئے، سب سے پہلے تو یہودیوں کا دعویٰ ہے اس سرزمین پر. تو یہودیوں کا جو تعلق اس سرزمین سے بنتا ہے، بنی اسرائیل کا، کیونکہ بنی اسرائیل اس سرزمین کے پرانے باشندے تھے، ان کی حکومت یہاں پر کب رہی؟ آبادی تو ان کی یہاں پر رہی، یہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام آئے وہ اسی سرزمین پہ آئے، فلسطین، اردن، شام، عراق، یہ پورے جو مڈل ایسٹ کا ایریا ہے، یہ ساری جو ہسٹری ہے جوڈائزم کی، کرسچینٹی کی اور اسلام کی، وہ اسی خطے میں ہے. تو یہودیوں کی اگر آپ حکومت دیکھیں تو حضرت داؤد علیہ السلام، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اس خطے میں تقریباً 250 سال تک یہودیوں کی حکومت رہی، اور اس کے بعد پھر یہاں پر تباہی آئی.
کئی مرتبہ یہودی سہونی تھے یا وہ یہودی سب صحیح
جی
وہ جو یہودی تھے وہ سہونی تھے 250 سال تک جن کی حکومت رہی، یا وہ یہودی ہی؟
دیکھیں، سہون جو ہے وہ اس زمانے میں بھی ایک علاقے کا نام تھا، ٹھیک ہے، لیکن آج کل جو لفظ سہون استعمال ہوتا ہے زائنزم، وہ دراصل ایک تحریک کا نام ہے. یہودیت ایک مذہب کا نام ہے، سہونیت ایک تحریک کا نام ہے. تو ان دونوں میں فرق ہے، سارے یہودی سہونی نہیں ہیں، البتہ سارے سہونی یہودی ہیں. تو لیکن اس لفظ سہون جو ہے وہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور ایک خطے کا نام سہون اس زمانے میں بھی تھا. تو یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن یہودیوں کی حکومت اس خطے میں میکسیمم اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 250 سال رہی، اور اس کے بعد یہودیوں کی ہسٹری میں جو سب سے کامن چیز ہے جس کو ڈایاسپورا کہتے ہیں، یعنی ہجرت، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، یہودیوں کی تاریخ میں ہجرت رہی، اور اس خطے میں بعد میں جو رومن امپائر تھا ان کا قبضہ ہو گیا، یعنی کرسچینٹی کا قبضہ ہو گیا. اچھا، مسلمان یہاں پر کب آئے؟ مسلمان دوسری خلافت کے دور میں، جب فتوحات کرتے ہوئے، گھوڑے دوڑاتے ہوئے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کرتے کرتے جب اس سرزمین پر پہنچے، فلسطین کی سرزمین پر، تو اس وقت یہ خطہ عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، یہودیوں کے ہاتھ میں نہیں تھا، اور یہودی خود عیسائیوں کے ہاتھوں تنگ تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا در پردہ، اور مسلمانوں نے اس خطے کو پہلے تو یلغار سے فتح کرنا چاہا، لیکن کچھ مسائل پیدا ہوئے، پھر انہوں نے آفر کی کہ اگر تمہارا خلیفہ ہمارے پاس آ جائے تو ہم یہ لکھ کر دے دیں گے، ایگریمنٹ کر لیں گے. تو حضرت عمر گئے اس خطے میں، اس جگہ پر ایگریمنٹ کرنے کے لیے، اور جو اس وقت جو گولڈن ڈوم والی مسجد بنی ہوئی ہے، جس کو عام طور پر آپ القدس کے پروگراموں میں ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہیں، قبلہ اول وہ نہیں ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اسی کی تصویر کو دکھاتے ہیں، جھنڈے میں وہی بنا ہوا ہے، پنا فلیکس میں وہی بنا ہوا ہے، اشتہار میں وہی بنا ہوا ہے، گولڈن ڈوم. وہ جو گولڈن ڈوم ہے، یہ وہ مسجد ہے جو عبد الملک ابن مروان نے اس مقام پر تعمیر کرائی جہاں پر حضرت عمر نے آ کے سائن کیا تھا. اور عبد الملک ابن مروان تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ اسی کا طواف کریں، اس کو اس طرح بنایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت تک جو ہے وہ خانہ کعبہ پر عبداللہ ابن زبیر کا قبضہ تھا. تو اس جگہ پر یہ مسجد بنا دی گئی. آج وہ مسجد کھلی ہوئی ہے، وہاں نماز بھی ہوتی ہے، تراویح بھی ہوتی ہے، لوگ جاتے بھی ہیں. اور مسجد اقصی جس کو کہتے ہیں، وہ اس کے بیک پہ، اس سے تھوڑے فاصلے کے اوپر ہے، اور وہ بالکل کاہی گرین کلر کا گنبد ہے قدیم، اور وہ اصل میں مسجد اقصی ہے جس کو قبلہ اول کہتے ہیں، اور وہ بند ہے، وہاں کوئی نہیں جا سکتا، اور اس کو یہودی توڑنا بھی چاہتے ہیں، گرانا چاہتے ہیں، کبھی سرنگیں کھودتے ہیں، کبھی آگ لگا دیتے ہیں، اس طرح مختلف چیزیں کرتے ہیں. اگر وہ گر بھی جائے کبھی تو مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ گولڈن ڈوم چمک رہا ہے سامنے، وہ کہیں گے یہ تو موجود ہے الحمدللہ، بیت المقدس. بیت المقدس یہ ہے ہی نہیں، بیت المقدس اس کے پیچھے ہے. تو مسلمان جب یہاں پر آئے تو یہودیوں سے ان کی جنگ نہیں ہوئی، یہودیوں سے ان کا مقابلہ نہیں ہوا. اور اس کے بعد سے مسلسل یہ خطہ مسلمانوں ہی کے پاس رہا اور مسلم میجورٹی والا علاقہ رہا. یہودیوں کی بھی چونکہ مقدس مقامات یہاں پر ہیں لہذا اس خطے میں یہودی بھی رہے ہر دور میں, عیسائیوں کے بھی مقدس مقامات ہیں اس لیے ہر دور میں عیسائی بھی رہے, اور بہت سارے انبیاء کے مقامات وہاں پر موجود ہیں اور بعض صحابہ کی قبریں بھی ہیں اس خطے میں, وہ سب چیزیں تھیں. تو مسلمانوں کے لیے بھی وہ خطہ مقدس تھا, یہودیوں کے لیے بھی مقدس تھا, عیسائیوں کے لیے بھی مقدس تھا. تو یہودی وہاں پر حاکم کبھی نہیں رہے, مسلمانوں کی پوری ہسٹری میں یہودی حاکم نہیں رہے. پھر جب مسلمان غلامی میں چلے گئے تو وہاں پر استعماری طاقتوں کا قبضہ ہو گیا, وہ بھی یہودیوں کے پاس نہیں تھا. تو یہودیوں کا کلیم یہ ہے کہ چونکہ 4000 سال پہلے ہماری حکومت وہاں تھی اس لیے ہمارے لیے وہ پرومسڈ لینڈ ہے, وہ وعدہ الہی ہے کہ خدا ہمیں واپس اس خطے تک پہنچائے گا اور پھر نیل سے لے کے فرات تک ہماری حکومت ہوگی. وہ اس حکومت پر اکتفا نہیں کریں گے جو 1948 میں بنی. 1948 میں جو اسرائیل بنا تھا اس کے بعد آج کا اسرائیل ہے اس سے ڈبل ہو گیا ہے. اس نے اردن کی سرزمین پہ قبضہ کر دیا, اس نے شام کی سرزمین پہ قبضہ کر لیا, اس نے مصر کی سرزمین پہ قبضہ کر لیا, اس نے لبنان کی سرزمین پہ قبضہ کر لیا, اس طرح قبضہ کر کر کے وہ بہت بڑا ہو گیا. اور اب اس کا خیال یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل بننا چاہیے جس کا ایک نقشہ بھی آ چکا ہے, اس کے اندر مدینہ منورہ بھی شامل ہے. تو یہ رکنے والے نہیں ہیں وہاں پر, اس لیے یہودیوں کی جو تاریخ ہے اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں سے جیسے ان کے پارلیمنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے نیل سے فرات تک کے وارث تم ہو, تو ان کو اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو نئی ٹرم دی گئی ہے کہ بحر سے نہر تک جو ہے فلسطین ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پورا خطہ جو ہے اصل میں مسلمانوں کا خطہ ہونا چاہیے اور آبادی کے اعتبار سے مسلمانوں کی میجورٹی تھی. لیکن وہ جو آپ نے کہا بیلفور ڈکلیریشن, اس سے پہلے 1887 میں اصل میں جو یہودیوں کا سب سے پہلا اجتماع ہوا اس کے اندر یہ طے پایا کہ 50 سال میں ہمیں ایک ریاست چاہیے, وی آر اے نیشن وداؤٹ لینڈ, ہمیں ایک لینڈ چاہیے. اور وہ لینڈ ان کے پاس مختلف آپشنس تھے لیکن اس وقت جو عالمی حالات تھے, بعد میں جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یونائٹڈ نیشن بنی تو اس وقت جو عالمی حالات تھے اس میں دنیا کے بیشتر ملکوں کی خواہش یہ تھی کہ یہودیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے. اور ہولو کاسٹ بھی آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ یہودیوں کا قتل عام بھی ہوا تھا, ہوا تھا ضرور, ہم اس کا انکار نہیں کرتے ٹوٹلی, لیکن اتنا نہیں ہوا تھا جتنا کہ وہ بیان کرتے ہیں. اور یہودیوں کا قتل عام جرمنی میں بھی ہوا, یہودیوں کا قتل عام روس میں بھی ہوا اور یورپ کے کئی ملکوں کے اندر ہوا. تو جہاں ان پر مظالم ڈھائے گئے, جہاں ان کا قتل عام ہوا وہاں ان کو ریاست بنا کے دو, یہ تو نہیں ہے کہ اس کا کفارہ مسلمان ادا کریں. کیا آپ مسلمانوں کی سرزمین اور مقدس سرزمین اٹھا کے ان کے حوالے کر دیں جہاں وہ مائنورٹی میں تھے؟ آج بھی جو اسرائیل کے اہم عہدے داران ہیں بشمول آپ کے وزیر اعظم وغیرہ, یہ سب امیگرنٹس ہیں, سب باہر سے آئے ہیں, یہ تو ہبرو لینگویج بھی نہیں جانتے تھے. تو اس طرح یہ لائے گئے, فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کیا گیا, ان کو در بدر کیا گیا, اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا ان سے کہا گیا کہ یہاں سے باہر نکل جائے, اور ان کو محدود کر دیا گیا غزہ میں, ادھر خان یونس میں. اور وہ غزہ کیا ہے؟ ایک جیل ہے, ایک بہت بڑی جیل ہے, اور جس میں ہر چیز کے لیے آپ کو ان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے, اسرائیل کی طرف. بچے پڑھنے جائیں گے تو اسرائیل کی طرف جائیں گے, پانی آئے گا تو وہاں سے آئے گا, بجلی آئے گی تو وہاں سے آئے گی, ایمبولینس آئے گی تو وہاں سے آئے گی, اسپتال میں جانا ہے تو وہاں جانا پڑے گا. اور جب چاہتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں, جب جاتے ہیں چھاپہ مارتے ہیں, گرفتار کرتے ہیں, نوجوانوں کو لے جاتے ہیں, ان پر کوئی مقدمہ نہیں چلتا, ان کو کوئی صفائی کا موقع نہیں دیا جاتا, کچھ نہیں پتا ان کا مستقبل کیا ہے. اس طرح ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, خواتین بھی ان میں شامل ہیں. تو یہ اصل میں مظلوم فلسطینیوں کا حال ہے, اور یہی تھا, فلسطین کا سودا ہو چکا تھا. مسلمان حکمران جو ہے وہ ٹیم ڈیوڈ معاہدے کی طرح ایک شرمناک معاہدے کر کے اسرائیل کو خوش کر رہے تھے کہ امام خمینی نے یوم القدس کا اعلان کر دیا. اگر یہ اعلان نہ ہوتا تو آپ یقین کریں فلسطین کا سودا ہو چکا ہے.
برادر راشد احد صاحب, آپ سے سوال ہے کہ فلسطینیوں کی مقاومت بہرحال جاری ہے لیکن صہیونی تسلط بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کسی نہ کسی طرح دنیا میں. اگر وہ لینڈ آکیوپائی مطلب ایک حد سے زیادہ نہیں کر پا رہے جس کے لیے بھی وہ بڑھ رہے ہیں آگے, لیکن وہ اکنامیکلی اور فائنینشلی جو ہے وہ دنیا کو کافی حد تک کنٹرول کر رہے ہیں, تو وہ کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے صہیونی آج تک دنیا پر اپنا تسلط برقرار رکھے ہوئے ہیں؟
دیکھیے, اصل میں اس وقت جو صہیونی یا صہیونی کی پشت پناہ قوتیں ہیں امریکہ اور یورپ مغربی طاقتیں, وہ اصل میں اپنا تسلط لوز کر رہی ہیں, لیکن شو یہ کر رہی ہیں کہ ہم بہت مضبوط ہیں, ہم مستحکم ہو رہے ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں ہے. دیکھیں نا, 2017 میں بالفور, نومبر 2017 میں یہ بالفور ڈکلیریشن آیا تھا, ٹھیک ہے. اس وقت ان کا جو غرور تھا وہ جو اور جو تمکنت تھی, جو برطانیہ کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا, تو اس وقت برطانیہ کے فورن منسٹر نے باضابطہ زائونسٹ فیڈریشن کے لیڈر کو لکھا, لارڈ یہ روتفیلڈ یا, تو اس کو لکھا انہوں نے کہ بھائی ایسا ہے کہ ہماری روتشیڈ کو کہ ہماری جو پارلیمنٹ جو ہے وہ اپروو بھی پروپوز بھی کیا ہے اور اپروو بھی کر دیا ہے کہ ایک لینڈ یعنی آپ لوگوں کے لیے ایک فلسطین میں یہ کام. اس وقت جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم ابھی چل رہی تھی, ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے پہلی جنگ عظیم کا جو عرصہ ہے وہ 2014 سے 1914 سے 1918 ہے. تو 1914 سے 1918 کے جو یہ درمیانی چار سال کا ہے, اس دوران یہ بہت پلاننگ کر رہے تھے پورے زائونسٹ فیڈریشن, اس سے پہلے ہرزل جو ہے اور دیگر بہت سارے جو زائونسٹ تھے, بجا دور سے کہا ہمارے زاہدی صاحب نے کہ زائونسٹ اور جیوز دونوں مختلف چیزیں, یعنی آپ یہ نوٹ کر لیں کہ زائونسٹ کہتے ہیں کہ یہ زائونسٹ کرسچنس ہیں, زائونسٹ خود یہ کہتے ہیں کہ یہ زائونسٹ کرسچنس ہیں, یعنی امریکہ اپنے آپ کو, امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے پینٹاگون کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو زائونسٹ کرسچنس کے مانتے ہیں. اسی طریقے سے سعودی عرب کے جو حکمراں ہیں وہ اعلان نہیں کرتے ہیں وہ زائونسٹ مسلمس ہیں, اور اس طرح عالم اسلام کے بہت سارے ڈکٹیٹر اور بہت سارے ایسے یعنی رولنگ ایلیٹس ہیں نا جو معاشرے پر اس وقت اثر و رسوخ رکھتے ہیں عالم اسلام میں, وہ سب زائونسٹ مسلمس ہیں, لیکن اس کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز رہی. تو آپ 2017 کے وہ دیکھیں اور 2020 یہ 1917 کا یہ بالفور ڈکلیریشن دیکھیں نومبر کا, اور دسمبر 2017 کا دیکھیں سینچوری ڈی, فرق نہیں ہے. لیکن بہت فرق اس لیے ہے کہ ان کے پاس طاقت تھی, وہ اپنی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی توانائی بھی رکھتے تھے اور اس کے لیے ان کے پاس ہر طرح کے وسائل بھی تھے. تو اور آج جو سینچوری ڈیل ہے یہ ایک بکھلاہٹ کا شکار ہے, ایک بکھلاہٹ کے شکار لیڈر نے ٹرمپ نے کیا ہے, جھنجھلاہٹ کے شکار, شکست سے دوچار, اس لیے دونوں میں بہت فرق ہے. یہ جو تاثر ہے کہ صہیونیت مضبوط ہو رہے ہیں یا امریکہ مضبوط ہو رہا ہے, یہ تصور اب بدنا تعامل باطل ہو جائے گا اگر آپ غور کریں گے. ہر طرف ان کی شکست ہو رہی ہے, ان کا تسلط پسندانہ نہ, اس لیے جب چراغ بجھنے لگتا ہے تو ٹمٹماتا لو جو ایک دم سے بھڑک اٹھتا ہے, وہ دیکھا وہ یعنی کہ ایک طرح سے یہ کہ اس کے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بجھنے والا ہے. تو ان کی جو کہہ لیجئے کہ بڑکے ہیں, ان کے جو بڑے بول ہیں, ان کے جو ریٹرکس ہیں, شعلہ بیانیاں ہیں, یہ کھوکھلی ہیں, اس میں کوئی یہ چیز نہیں ہے. تو صہیونیت بڑھ نہیں رہی ہے, صہیونیت بالکل اب تو واضح اور شکار ہے کہ یہ ہو گئی ہے. دوسری چیز میں عرض کرنا چاہوں گا اسی کہ جو آپ نے پوچھی کہ یعنی کہ یہ جو کب سے ہیں, اور ظاہری صاحب نے بجا طور سے تاریخی حوالے سے ایک چیز یہ ہے کہ پہلے جو ہے کہ قرآن صاف کہتا ہے کہ جو ہمارا یعنی خدا کی سرزمین کے وارث جو ہیں وہ صالح اس کے صالح بنتے ہیں,
تو جب تک اس کا اطلاق بنی اسرائیل پر ہوتا رہا وہ اس کے وارث تھے، لیکن جب انہوں نے سرکشی اور بغاوت کی خدا کی تعلیمات سے انبیاء کو قتل کیا اور روز بروز اس میں ہوتے گئے، تو پھر یہ جو ہے ڈیمارکیشن، لائن آف ڈیمارکیشن کھینچ دیا گیا کہ تم نہیں، تو اس کے وارث پھر وہ ہوئے جو توحید کے علم بردار تھے، ہے نا؟ تو مثلا خود، لیکن اس کے باوجود آپ نے ابھی رہبر کے دو جملے بڑے اچھے کوٹ کیے، بحر سے نہر تک اور فرات سے، یہ آدھی انہوں نے خطبے میں کہا ہے رہبر نے، تو میں یہ کہوں کہ رہبر نے یہ بھی اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ رہبر نے کہا کہ سہونی حکومت کا خاتمہ ہرگز کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہودیوں کا خاتمہ، بلکہ اگر کم از کم 100 سال سے بھی پیچھے کی اگر ہسٹری ہے تو ان کو حق ہے کہ وہ وہاں رہیں، ان کو حق ہے کہ وہ وہاں رہیں۔ پھر یہ کہ جن فلسطینیوں کو آپ نے نکال دیا ان کا حق ہے کہ وہ یہاں واپس آئیں، اور پھر بلکہ یہاں تک کہا کہ لیکن یہ نیتن یاہو جیسے اوباش، یعنی اوباش کا لفظ استعمال کیا ہے نا، ٹھگ کا، اوباش لوگوں کو یہ نہیں، اوباش لوگوں کی یہ نہیں۔ تو یہ اس وقت یہ مسئلہ ہے، اس کو آپ مد نظر رکھیں۔ تو سہونیت کے زوال پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اب شک باقی نہیں رہنی چاہیے، تو سہونیت نابود ہونے والا ہے۔ اور اس حوالے سے ابھی جو 2-3 دن کے درمیان جو اسٹیٹمنٹ آئے ہیں رہبر معظم کے اور دیگر سپاہ کے جنرلوں کے، اس سے بھی یہ بات ظاہر ہے۔ آج بلکہ ابھی باقری کے کیا میں کل آئے باقری کا آیا یہ تھا کل پرسوں یہ اسٹیٹمنٹ کہ زمزمہ، یعنی کہ سرگوشیاں میں سن رہا ہوں، تل ابیب تک میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں سہونی حکومت کی نام، ظاہر ہے کہ اس وقت 15 یعنی کہ مسلح جہادی تنظیمیں ہیں، جد و جہد کرنے والی اسلامی مقاومت تنظیمیں فلسطین میں، اور ان کے پاس متعدد قسم کے میزائل ہیں جو ان کو ایران نے جو ٹیکنالوجی دی ہے، اور پورا اسرائیل ان کے شاید ہی کوئی ایسی جگہ بچی ہو جو اس سے محفوظ۔
بالکل برادر بجا فرمائے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ تو مطلب ایک پازیٹیو سائڈ ہے تصویر کے رخ کی۔ دوبارہ زحمت دوں گی پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی آپ کو کہ لیکن کچھ تو ایسے عوامل ہیں جہاں پہ سہونی بہرحال دنیا کی اکانومی اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو کافی چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں، اس چیز کو آپ کیسے وہ کریں گے؟
دیکھیے، یہودی جو ہے وہ ہمیشہ سے معیشت پر چھائے رہے ہیں،
اسی کی نظر میں ہمارے مجتہدین کا فتویٰ بھی آیا کہ ان کی پروڈکٹس کو استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے شرن۔
نہیں، میرا خیال ہے مجتہد کا فتویٰ تو نہیں آیا ہے کوئی کلیئر اس طرح، لیکن اوور آل بائیکاٹ کرنے کی ایک پالیسی مسلمانوں کے اختیار کرنا چاہیے، یہ ٹھیک ہے۔ اصل میں یہودی جو ہیں وہ ہمیشہ سے معیشت پر چھائے ہوئے رہے ہیں، اور عیسائی جو ہیں اس کے پیچھے ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ کرسچینٹی میں یہ تھا کہ ایک کرسچن اگر دوسرے کرسچن سے کوئی بزنس ڈیلنگ کرے گا تو وہ اس سے پروفٹ نہیں لے سکتا، تو وہ کیا کرتے رہے، یہودیوں سے کرتے رہے، اور انویسٹمنٹ کرے گا تو وہ یہودیوں کے پاس کرے گا، تو الٹیمیٹلی فلو آف فائنینس جو ہے وہ یہودیوں کی طرف چلا گیا۔ تو آج بھی بڑے بڑے بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ یہودیوں کے پاس ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہودیوں نے میڈیا پہ کافی کام کیا، اور بڑے بڑے آپ کے جو نیوز ایجنسیز ہیں، میڈیا کا مطلب ٹیلی ویژن چینل نہیں ہے، ٹیلی ویژن چینل تو کہیں اور سے خبریں لیتے ہیں، جہاں سے یہ خبریں لیتے ہیں وہ نیوز ایجنسیز ہیں، وہ نیوز ایجنسیز جو بڑی بڑی ہیں وہ سب ان کے قبضے میں ہیں، تو وہ جس طرح چاہتے ہیں خبروں کو اس طرح نشر کرواتے ہیں، وہ جس طرح ایک تصویر ریلیز کرتے ہیں وہ تصویر پوری دنیا میں چلتی ہے، سارے اخبارات کے ٹائٹل میں آ جاتی ہے وہ تصویر، وہ ریلیز کرتے ہیں وہ تصویر جس اینگل سے چاہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں، یعنی اگر وہ کسی کو دہشت گرد دکھانا چاہتے ہیں تو اسی انداز سے اس کو دکھاتے ہیں، اگر مظلوم دکھانا چاہیں گے تو اسی انداز سے دکھائیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے لوگوں کے ذہنوں پہ جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا تھا، میڈیا پہ ان کا اثر تھا، فائنینس پہ ان کا اثر تھا۔ پھر دنیا میں جو بڑی قوتیں ہیں، جیسا مثال کے طور پر امریکہ ہے، امریکی جو صدر کا انتخاب ہے الیکشن، تو اس کے اندر وہ بھرپور حصہ لیتے ہیں، یہودی تو امریکہ میں بہت کم ہے، 2% ہے، لیکن ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، اور چونکہ وہ بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، جیسے روتھ چائلڈ کا نام آپ نے لیا، اس طرح اور بڑی بڑی فیملیز ہیں جو امیر گھرانے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ امریکن پریزیڈنٹ کے الیکشن میں فائنینس کرتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن میں فائنینس کیا انہوں نے، اس کا اپنا ایک داماد ہے یہودی، اس نے اس پورے کیمپین میں حصہ لیا۔ تو یہ لوگ فائنینس کرتے ہیں. کوئی بھی پارٹی ہو, یہ ضروری نہیں ہے کہ ریپبلکن آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا اور ڈیموکریٹس آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. یہاں تک کہ یہ تک کہا گیا ہے بعض امریکن پریزیڈنٹس کو کہ ہی از مور اسرائیلی دین اسرائیلیز. فورن سیکرٹری جو تھی وہ ایک پہلے اس سے کہا گیا تھا شی از مور اسرائیلی دین اسرائیلیز, تو اسرائیلیوں سے زیادہ اسرائیلی ہے وہ. اچھا وہ یہودی نہیں ہے, جیسا بھی راشد صاحب بتا رہے تھے نا کہ وہ یہودی نہیں ہے, وہ کرسچن ہے بائی ریلیجن, لیکن وہ اسرائیل کے لیے کسی یہودی یا کسی اسرائیلی شہری سے زیادہ وفادار ہے, تو وہ ان کو فیور کرتے رہے ہیں. اسی طرح ان کا گزارا اب تک ہوتا رہا ہے, لیکن وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کا سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی بات میں کر کے ختم کروں گا کہ ابھی پچھلے دنوں ایک کانفرنس میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے تو ریور معظم نے ایک خطاب کیا, اس میں انہوں نے بہت اہم بات بتائی, اس پہ توجہ دینی چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسرائیل نابود ہو جائے گا یا نابود ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو خطہ ہے یہ پورا تباہ ہو جائے گا یا کوئی یہاں پر جا کے ایٹم بم گرا دے گا اور سب مر جائیں گے, یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ اسرائیل ایک ریاست ہے جو غیر قانونی بنیاد پر قائم کی گئی ہے. یہ اسرائیل کی ریاست اگر یہاں سے ختم ہو جائے, جیسے آپ مثلا کچھ عرصے پہلے ایک سپر پاور دنیا میں تھا سوویت یونین, آج ہمارے طالب علم جو ہیں اس کا نام بھی نہیں جانتے سوویت یونین کا, جو امریکہ کو آنکھیں دکھایا کرتا تھا, جس نے اسٹار وار پروگرام شروع کیا تھا, آج سوویت یونین کا کوئی نام نہیں لیتا. تو کیا سوویت یونین پر کوئی بم گرایا گیا؟ نہیں گرایا گیا, لیکن سوویت یونین ختم ہو گیا, ڈس انٹیگریٹ ہو گیا, ریاستیں ٹوٹ گئیں. تو ایک ریاست تھی وہ ختم ہو گئی. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ریاست تھی یوگوسلاویا, ختم ہو گئی وہ, کروشیا, مونٹینیگرو, بوسنیا ہرزگوینا, یہ سب یوگوسلاویا سے بنے ہیں نا, پہلے یوگوسلاویا ہوا کرتا رہے. تو ریاستیں اس طرح ختم ہو جاتی ہیں. اسرائیل ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس خطے کے سارے لوگ مر جائیں گے یا سارے یہودیوں کو تحت دیکھ کر دیا جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. اسرائیل جو ریاست ہے غیر قانون بنیاد پر, اس کا خاتمہ ممکن ہے, اور وہاں پر ایک ایسی حکومت اگر قائم ہو جائے کہ جو وہاں کے اصل باشندے ہیں, جو مقامی لوگ ہیں, جس کی طرف رہبر نے آج اشارہ بھی کیا, وہ سب مل کے ایک فلاحی ریاست قائم کرے, سب مل جل کے رہیں.
بالکل رہیں, بالکل, یہ ہمارا موقف اس بات میں کلیئر بجا فرمایا. اور شاد زہرا, آپ سے سوال کروں گی ڈیل آف سینچری کے حوالے سے, کہ اس کو آفیشلی اناؤنس کرنے سے پہلے کس طرح سے عرب حکمرانوں کے ساتھ اس کا بیک گراؤنڈ سیٹ کیا گیا, جس میں جیسا کہ تھوڑا اشارہ بھی ہوا ٹرمپ کے داماد اور بیٹی نے ایک کلیدی کردار ادا کیا, اور پھر اس پہ فلسطینیوں کا اور مشرق وسطی کا بالخصوص فلسطینیوں کو کیا رد عمل سامنے آیا؟
جی, جیسے کہ ہمارے برادر احد صاحب نے بھی عرض کیا اور اشارہ کیا کہ ڈیل آف سینچری جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بوکھلاہٹ ہے, اور ایک طرح سے جیسے کہ ہمارے برادر جو ہیں زاہدی صاحب نے بھی کیا کہ یہ سورج ان کا غروب ہونے کو جا رہا ہے, جو ڈیل جو انہوں نے اس کی جس کی پیشکش کی ہے. اور پہلے تو یہ عرض کروں کہ یہ ڈیل ہے کیا, یہ ڈیل آف سینچری, یہ دراصل فلسطینیوں کو جو مقامی فلسطینی ہیں, جو یروشلم میں رہ رہے ہیں, جو ویسٹ بینک میں رہ رہے ہیں, یہ ان کو ایک آفر کی گئی ہے کہ آپ 50 ارب ڈالرز جو ہیں وہ لے لیں اور یہاں سے آپ نکل جائیں, چلے جائیں یہ اپنا آبائی وطن چھوڑ کر. لہٰذا اس حوالے سے ہم دیکھیں تو جو یہ استکباری طاقت ہے, طاغوتی طاقت ہے, اس نے پہلے ذہنوں کو ہموار کیا ہے, اور کیونکہ یہ مسلمانوں کی ایک مقدس سرزمین فلسطین سے وہاں کے فلسطینیوں کو, ہمارے مسلمان بھائیوں کو نکالنے کے حوالے سے, تو مسلمان جو ممالک ہیں, جو کنٹریز ہیں جن کا جھکاؤ مغربی ریاستوں کی طرف ہے, طاغوتی طاقتوں کی طرف ہے, ان کی پہلے ذہنی ہم آہنگی ان کے ساتھ کی گئی, ذہنوں کو ان کے تیار کیا گیا ہے. اور وہ بھی کیونکہ جیسے بتایا ہے کہ وہ زائونسٹ نہیں ہیں لیکن زائونسٹ نژاد ہیں, یعنی ان کے حامی ہیں, ان کے وفادار ہیں, ان کے طرفدار ہیں, اور ان کے مفادات جو ہیں ان کو فالو کرنے میں آگے آگے رہتے ہیں. لہٰذا یہ سب ایک منصوبہ بندی کے ساتھ ہے. لیکن میں عرض کرتی چلوں کہ خود فلسطین کے اندر جو ایک نام نہاد حکومت ہے وہاں کی, اور جو الفتح کے نام سے جو اس کو محمود عباس صاحب جو ہیں وہ مطلب نام نہاد حکومت ہے، نہ ان کے پاس فوج ہے، نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے، نہ پولیس ہے، نہ کچھ ہے، تو انہوں نے اس کو بہرحال ٹھکرا دیا ہے اس پیشکش کو، اور فلسطینی عوام نے بھی اس کو ٹھکرایا ہے، انہی کو پیشکش کی گئی تھی جس کو انہوں نے ٹھکرا دیا ہے، اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے. اور ساری دنیا کے جو مسلمان ہیں، جیسے کہ اسلامی بیداری والے ممالک ہیں، جو جانتے ہیں کہ فلسطین کس قدر مسلمانوں کے لیے مقدس سرزمین ہے، قبلہ اول ہے، جس کی آزادی کے لیے تگودو ہو رہی ہے، کوششیں ہو رہی ہیں، جیسے کہ آج یوم القدس بھی ہے، اور یوم القدس میں آج اس کو منایا جا رہا ہے، اور جس طرح اسلامی جمہوریہ ایران ہے اور ایسی مزاحمتی تحریکی رکھنے والے ممالک ہیں، حزب اللہ لبنان ہے یا یمن کی حکومت ہے، بہرحال انہوں نے اس کو سختی کے ساتھ ٹھکرایا ہے، کچلا ہے، اور اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ڈیل نہیں ہو پائے گی. اور ہمارے رہبر معظم نے بھی اپنی ایک قبل، جو چند روز قبل یا مہینے بھر قبل ایک خطاب تھا، اس میں یہی عرض کیا ہے کہ صبح امید جو ہے وہ نمودار ہو رہی ہے. لہٰذا مسلمان جو ہیں اس صبح کی امید میں جو ہیں وہ ہمت باندھیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، یقین کامل حاصل کریں. کہ آپ نے عرض کیا ہے کہ 15 شعبان کی جو شب ہے وہ ہمارے اس یقین کو، اس امید کو کامل کرتی ہے، کیونکہ اس میں ہمارے سلطان ولی الاصر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی کیونکہ ولادت کی شب ہے، اور انہی کے ظہور کا ہم اور سارے مسلمان اور سارے دنیا کے مذاہب اس دن کا انتظار کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ وعدہ الہی ہے، اور یہ ایسا وعدہ الہی ہے کہ جس کی پروردگار نے خود ضمانت دی ہے کہ یہ واجب کیا ہے خداوند تبارک و تعالی نے اپنے اوپر، کہ خدا کے صالح بندوں کی حکومت ہوگی. زمین کے وارث جو ہیں وہ خدا کے صالح بندے ہوں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ وقت قریب ہے کہ جب انشاءاللہ پروردگار عالم اس وعدہ الہی کو پورا کرے گا. انشاءاللہ
ہم نہایت تیزی سے اپنے اختتامی مراحل کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو نہایت مختصر سا جواب چاہوں گی اور پھر آخری سوالات آپ لوگ تمام سے کرنا چاہوں گی. خور سروا، ذرا یہ بتائیے گا کہ ظہور امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے فلسطین کا علاقہ کس تاریخی پس منظر کا حامل ہے؟
دیکھیے، ہم سب جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں وہ امام علیہ السلام کی غیبت کا زمانہ ہے، اور ہم سب انتظار میں ہیں، اور یہ جتنے بھی امور ہم انجام دے رہے ہیں ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یہ امام کی نظارت میں انجام پا رہے ہیں. اس لیے ہمیں اس پر بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ امام علیہ السلام کی جب تحریک شروع ہوگی، جس کا آغاز مکے سے ہوگا، اور یہ تحریک جب بڑھتے بڑھتے آگے بڑھے گی تو ایک مقام پر یہ تحریک فلسطین تک پہنچے گی، جس کی طرف خواہ نشات نے بھی اشارہ کیا کہ وہاں پر جو ہے ایک مارکہ تشکیل پائے گا. اور خصوصیت کے ساتھ اس سرزمین کی اہمیت ظہور کے حوالے سے یہ ہے کہ یہاں پر جب امام علیہ السلام نماز ادا کریں گے تو حضرت عیسیٰ ان کی قیادت میں، امام کی قیادت میں اس سرزمین مقدس پر، بیت المقدس میں، فلسطین کی سرزمین پر جو ہے وہ نماز ادا کریں گے. جو سب کی خواہش، آپ نے تصویروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ بیت المقدس پہ رہبر معظم اور تمام لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے جو خواہش ہے اس کو تصویروں میں دکھایا گیا ہے. تو اس حوالے سے ہر ایک ذہن اس چیز کے لیے تیار ہے کہ کاش ہمیں وہ موقع ملے کہ ہم امام کے علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہوں اور پھر اس سرزمین مقدس پر امام کی امامت میں نماز کو ادا کر سکیں.
بے شک کہ یہ ہمارے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے. اسی سوال کو ڈائریکٹ کرتے ہوئے اور یہ آخری سوال جو میں پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی کی جانب ڈائریکٹ کروں گی، سر یہ بتائیے گا کہ مسئلہ فلسطین پہ مسلمانوں کی بالعموم کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور اگر ہم واپس ڈیل آف سینچری اور پیس معاہدے کو بھی تھوڑا ٹچ کریں کہ اس سے یہ لوگ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے جو انشاءاللہ حاصل نہیں کر پائیں گے، اگر مسلمان اپنی اس بالعموم ذمہ داری کو سمجھ لیں، اس کی جانب آپ اشارہ کریں.
دیکھیں، مسلمانوں کے اندر الحمدللہ اویئرنیس کافی آ چکی ہے، عوامی سطح پر تو کافی آ گئی ہے، اور یہ یوم القدس جس کا اعلان امام خمینی نے کیا، لیکن آپ دیکھیں اس میں سنی مسلمان بھی اسی طرح حصہ لیتے ہیں جس طرح شیعہ مسلمان، ان کی تنظیمیں بھی آج جماعت اسلامی، جے یو آئی یا دوسرے لوگ بھی مظاہرے میں آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اور بہت سے اسلامی ممالک کے، ہمارے پاکستان کے موجودہ بعض سیاسی عہدیداران نے بھی فلسطین کے حوالے سے بیانات دیے ہیں. تو یہ سب چیزیں، یا ہماری میڈیا میں بھی اور مظاہروں کو اتنا نہیں دکھایا جاتا رہا، لیکن یوم القدس کے خاص طور پر نیشنل ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی دکھایا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ظاہر کر رہی ہیں کہ اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. ڈیل آف دی سنچری کی جو بات ہو رہی تھی اس میں خوار نے جیسا کہ بتایا کہ امید یہ تھی کہ محمود عباس ٹائپ کے جو لوگ ہیں جو فلسطینیوں کے جو دوسرے ٹائپ کے لیڈر حماس والے نہیں تو ان کو وہ گھیر لیں گے ان کو وہ چمک دکھائیں گے اور یہ ہمارے ڈیل میں آ جائیں گے انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا انہوں نے بھی نہیں مانا یہ اہم بات ہے حماس تو خیر مانے گی نہیں لیکن وہ جو دوسرے والے تھے انہوں نے بھی انکار کر دیا اچھا سعودی عرب جو ہے وہ ظاہر ہے وہ تو ان کے اشارے پہ چلتے ہیں وہ تو سعودی عرب میں سب سے پہلے تو وہ کانفرنس ہوئی اور ٹرمپ وہاں گیا سعودی عرب اور سعودی عرب سے سیدھا وہ تل ابیب گیا سعودی عرب سے فلائٹ جو اڑ کے وہاں پر اتری تو وہاں جا کے اس نے ڈیل آف دی سنچری کی بات کی اچھا سعودی عرب نے سمجھا کہ کافی انفلوئنس ہمارا ہے اس نے او آئی سی کا اجلاس بلایا او آئی سی بھی آپ کو پتا ہے ایک مردہ گھوڑے کا نام ہے لیکن ڈیل آف دی سنچری کا جب ریزولوشن آیا تو او آئی سی نے ریجیکٹ کر دیا جو سعودی عرب کے اندر او آئی سی ہوئی جس میں انہوں نے ایران کو نہیں بلایا یعنی ایران کے صدر کے لیے انہوں نے ویزا نہیں دیا تو یعنی گھٹیا پن دیکھیں آپ کہ ایسا نہ ہو ایران آ کے جو ہے وہ کوئی ہمارا جو رنگ میں بھنگ ڈال دے لیکن وہاں بھی ذلت ہوئی تو وہ جو رہبر معظم نے کہا نا کہ یہ ڈیل آف دی سینچری جو ہے یہ ٹرمپ کے حکومت کے خاتمے کے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اور ہو گئی ہوا نکل گئی اس میں سے تو اس میں کچھ نہیں بچا اور کافی اویئرنیس ہے مسلمانوں میں اسلامی
یعنی
طریقے
کا جو مقاصد انہوں نے حاصل کرنا چاہے تھے وہ بالکل ان کے
وہ تو حاصل نہیں ہوئے لیکن اس وقت اسلامی طریقے کافی بیدار ہیں ایک آخری بات میں صرف کروں کہ ابھی یمن کے جو حوثی ہیں انہوں نے سعودی عرب سے ایک ڈیل کی ایکسچینج آف پرزنرز آف وار کہ ان کے کچھ لوگ گرفتار تھے انہوں نے کہا ہم آپ کے ہمارے یہ چھوڑ دو سعودی عرب نے کہا تو ہم آپ کے لوگ چھوڑ دیں گے حوثیوں نے کہا کہ ہم آپ کے لوگ چھوڑ دیں گے آپ فلسطینیوں کو رہا کریں جو آپ کے جیل میں ہیں اور سعودی عرب سے انہوں نے فلسطینیوں کو رہا کروایا تو تبدیل ہو گئی ہے دنیا اور معاملات جو ہے وہ کسی اور سمت میں جا رہے ہیں
یہ وہ سیاسی بالیدگی تھی جو امام خمینی رضی اللہ علیہ کے مد نظر تھی آخری سوال ہے اس مذاکرے کا برادر راشد احد کی طرف ڈائریکٹ کرتے ہوئے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قدس کا ذکر ہو اور شہید راہ قدس کا ذکر نہ ہو اور یہ پہلا یوم القدس ہے جو ہم بغیر شہید قاسم سلیمانی کے منا رہے ہیں جس کی طرف رہبر معظم نے خود آج اپنے خطاب میں اشارہ کیا تو لیکن یہ ان کے خون کا اثر ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ بیداری دیکھ رہے ہیں بے شک آپ یہ فرمائیے گا برادر کہ قاسم سلیمانی کی شہادت نے اس مقاومتی بلاک کی اسٹریٹجیز کو کس حد تک تیز کیا ہے کہ ایک یہ بھی تجزیہ سامنے آ رہا ہے کہ اس کرونا کے تحت جو ہے ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ شہید کی شہادت سے جو ایک بیداری کی لہر آئی تھی اس کو دبایا جائے تو ان کی شہادت نے کس حد تک اس بلاک کی اسٹریٹجیز کو تیز کیا ہے آیا اس شہادت سے ہم یہ نتیجہ ملتا ہے کہ یہ کوئی سیاسی مارکر نہیں ہے نہ ہی یہ ایک ملک کی دوسرے ملک سے جنگ ہے بلکہ واقعتاً کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ کھڑا ہے
دیکھیے قاسم سلیمانی تو اس یعنی کہ ایک یعنی اگر اس پوری تحریک کو قدس کی تحریک کو یعنی قبلہ اول کی آزادی کی تحریک کو اور پھر اس کو یعنی کہ فلسطینیوں کی آزادی کی تحریک ملت فلسطین کی آزادی کی تحریک کو میں یعنی کہ بجا طور سے روح پھونک دی یعنی عملاً روح پھونک دی فکر امام خمینی نے فکر دیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ اس طرح ہونا چاہیے رہبر معظم نے ایک ذمہ داری سونپی
سب سے پہلے قدس بریگیڈ کا قیام ہاں
قدس کا قیام کیا رہبر معظم نے قدس بریگیڈ کا قیام کیا اس کا ان کو انچارج پھر انہوں نے خود رہبر معظم کی زبان میں کہ قاسم سلیمانی یعنی عموماً شخصیتوں جو ہوتی ہیں وہ کچھ خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں کچھ پہلے ان کے کامل کچھ پہلو کامل ہوتے ہیں کچھ پہلو ناقص ہوتے ہیں لیکن نے کہا کہ ان کے اندر ایک فوجی جو شجاعت ہوتی ہے وہ تو تھی ایسی ایسی جگہوں پر وہ گھس جاتے تھے بلا خوف و قدر کہ انسان دنگ اور حیران رہ جاتا تھا لیکن ساتھ ساتھ تدبر بھی تھا گفتگو کا بھی سلیقہ تھا یعنی بیک وقت سفارتی آداب سے بھی واقف تھے ہے نا لوگوں کا دل موہنا بھی جانتے تھے چنانچہ بہت ہی جلد انہوں نے دیکھیے عموماً جو ایک لوگ تو مانتے تھے ہمارے ہمسایہ ممالک جو ایران کے جو ہمسایہ ممالک تھے وہ اس بات کو خصوصاً مسلم ممالک وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک توانائی سے پر انقلاب ہیں، لیکن ان کو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ بھائی شیعہ تو یہ شیعہ کمیونٹی میں یہ انقلاب آیا ہے، سنیوں کی ایک عظیم اکثریت ہے، وہ ان مین تین آدمی جو کہتے ہیں نا کہ کیا کر لیں گے، تو باوجود کہ اس کی حقانیت پر بھی ان کو پورا اطمینان ہو، لیکن تعداد کی قلت کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ امریکہ بھی اس کا، امریکہ کی طاقت بہت ہے، یہ اس کو ناکام بنا دیں گے، اور ہم اگر ان کے ساتھ ہو بھی سکتے ہیں تو کیا ان کی جو عددی قوت ہے وہ کوئی خاص نہیں ہے، اور ہماری عددی قوت جو اہل سنت دنیا کی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمارا اس میں جانا شاید یعنی اسٹریٹجک بلنڈر یا مسٹیک ہو، جو کچھ بھی کہہ لیجیے تو یہ ہو، لیکن وہ بقول شخص سے کسی شخص کے کہ امام خمینی نے اقلیت پر یعنی اکثریت پر اقلیت کے غلبے کی حکمت عملی کو ثابت کر دیا، اور یہ اس میں بجا طور سے رول ہے قاسم سلیمانی کا، کہ ایران اور ایران کی مقاومتی تحریک کو فلسطین میں مضبوط کر دینا، لبنان میں مضبوط کر دینا، چلیے لبنان میں تو کچھ شیعہ بھی تھے لیکن فلسطین میں اتنا کھڑا کر دینا،
یہ تو ان کی زندگی کے کارنامے، شہادت سے کیسے کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس بلاک کی تیز ہوئی ہے رفتار مقابلے،
بالکل شہادت تو ایسی ہے یعنی کہ ان کا اتنا پاکیزہ خون تھا کہ آپ نے یہ سنا ہوگا، رہبر معظم کا یہ کی وضاحت سنی ہوگی کہ جب ایک بار ایسا ہوا تھا دفاع مقدس کے دوران کہ ہمارے سائنٹسٹ جو ہے وہ جیوا پر جانے لگے تھے، یعنی بارڈر پر محاذ پر جانے لگے تھے، اور تو بہت سارے لوگوں نے، حکومتی افراد نے کہا، امام خمینی سے کہا اور ایسے بھی اسٹیٹمنٹ دیا کہ ان کا جانا صحیح نہیں ہے، کہ یہ اگر شہید ہو جائیں گے تو ان کے شہید ہونے سے پھر جو ہماری سائنٹیفک ایجادات کی رفتار ہے یا ترقی کی رفتار ہے وہ کہیں مجروح نہ ہو، وہ اس کو کہیں، تو امام خمینی نے کہا نہیں، ان کو جانے دیجیے، ان کی جو ان کے پاکیزہ خون کی برکت سے بہت سارے سائنٹسٹ ہمارے یہاں جنم لیں گے، اور وہ ایسا رہبر معظم نے کہا عملاً ایسا ہوا کہ اب ایک لشکر ہے، ایک لشکر ہے سائنسدانوں کا، نوجوان سائنسدانوں کا، جو یعنی مبتکر، ابتکار، خلاق کریٹیو اور کریٹیوٹی سے بھرپور ہیں، تو اسی طرح کے ایک بہت ہی مایا ناز جنرل تھے بلا شبہ، اور کہیں بھی انہوں نے شکست نہیں کھائی، یعنی اتنے دنوں سے محاذ جنگ پر تھے، امریکہ ان کو مار نہیں سکا، اور بلکہ بہت سارے اس کے کہ اکثر ہوتا تھا کہ اگر چاہتے قاسم سلیمانی تو بہت سارے پینٹاگون کے جنرل کو مروا سکتے تھے کوئی، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ بزدلی ہم نہیں دکھائیں گے، یہ ہم اس کو شجاعت کے منافی سمجھتے ہیں، لیکن اس امریکہ کی بزدلی دیکھیے کہ جب تک میدان جنگ میں تھے ان کو نہیں مار سکا، جب وہ ایک سفارتی سفر پر تھے، ایک ملک کی دعوت پر مہمان تھے، نہتے تھے، اپنے اوپر نہیں تھے، کسی دوسرے کے مہمان، تو سیکورٹی ان کے ہاتھ میں تھے، تو وہاں اس نے اپنے ہی علائی ملک کے، اپنے ہی اتحادی ملک کے ہیلی کاپٹر سے لا کر کے، ڈرون سے لا کر کے وہ مار دیا اس نے، میزائل سے، کتنی بزدلان کا، لیکن اس پاکیزہ خون سے جس طریقے سے امام خمینی کی وہ بات ثابت ہوئی کہ سائنٹسٹ کے خون دینے سے سائنٹسٹوں کی لیں، تو آج بھی قاسم سلیمانی کا اتنا پاکیزہ اور اتنا عام خون تھا کہ یقین مانیے کہ استقامت تھوڑی دیر کے لیے بالکل سکتے میں آ گئی، لیکن چونکہ یہ خدا، یہ استقامت، یہ مقاومت سارے خدا کے لیے ہے، تو خدا نے ان کے پاکیزہ خون سے،
میرے خیال سے اس خون نے ہی ثابت کیا کہ یہ ملکوں کی جنگ نہیں ہے،
نہیں بالکل خدا کی، بالکل آپس میں، اور اس سے توانائی ملی ہے مقاومت،
اختتامی کلمات اور بس بالکل آخری، کیونکہ موجودہ حالات کورونا کے حوالے سے ہیں، تو آخری سوال اور اختتامی کلمات کے لیے زحمت دوں گی پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی کو، سر ایک تو اس کو اینڈ کیجیے گا آپ اپنے کسی ہمارے لیے ایڈوائس سے، دوسرا یہ بتائے گا کہ یہ جو سوال میں نے برادر راشد احاد سے کیا تھا، آیا استعمار کا یہ واقعی میں یہ خواب تھا کہ ایک لہر جو اٹھی تھی ان کو شہید کرنے کے بعد، اور وہ جو ان کی خام خیالی تھی وہ واقعتاً وہ بھی حیران رہ گئے کہ ان کے خون سے ایک ڈبل ہم نے اویکننگ دیکھی ہے، انہوں نے اس کو خاموش کرنے کی کوشش کی اس پینڈیمک کے ذریعے سے، آیا وہ اس نتیجے میں، اس چیز میں کامیاب ہوتے ہوئے ہمیں کہیں نظر آتے دکھائی دے رہے ہیں؟
دیکھیں قاسم سلیمانی کی جو شہادت ہے نا وہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور اس کے بہت دور رس نتائج برآمد ہونے والے ہیں. اس کا تعلق صرف اس چیز سے نہیں ہے کہ مثلا قاسم سلیمانی کی باتیں ہو رہی ہیں تو ختم ہو گئی باتیں ہونا, اس کی جگہ کرونا وائرس کی باتیں شروع ہو گئیں. اس طرح تو قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد وہ جو طیارہ گر گیا تو ایک دم نئی بحثیں شروع ہو گئی طیارے کی, تو بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ قاسم سلیمانی کی شہادت شاید اوور شیڈو ہو گئی. تو دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے, قاسم سلیمانی جس مشن میں تھے, جس مہم پر تھے, تو وہ تو عظیم کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے گئے. زیادہ تر محاذ پہ وہ کامیاب ہی کامیاب رہے, اور ایک انسان کو اور کیا چاہیے اس سے بڑھ کے کہ وہ زندگی کے ہر محاذ پہ وہ طاقت کو شکست دیتا رہا, یہاں تک کہ وہ ایک سمبل بن گیا, آئیکن بن گیا. اس کی تصویر جناب ٹائم میگزین میں چیپٹر کے ٹائٹل پہ چھپ رہی ہے اور امریکہ اور اسرائیل اسے ڈرتے ہیں, اور وہ پھر شہادت کی موت سے ہم کہاں کنار ہو جائے, اور شہادت بھی ایسی عظیم شہادت کہ اس کی نماز جنازہ جناب 7 شہروں کے اندر ہو رہی ہے اور ایک اجدہام ہے ملینز آف پیپل کا وہ آ رہے ہیں. اور تو یہ تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی بات ہے ان کے لیے بھی. تو بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شہادت کے بعد یہ سلسلہ نہیں رکے گا. قاسم سلیمانی ذاتی طور پر تو بہت بڑی شخصیت تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن قاسم سلیمانی اصل میں اس نظام کا حصہ تھے جس کو ہم نظام ولایت کہتے ہیں. اس نظام کے اندر اور بہت سارے لوگ ہیں,
تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے خدا نہ خواستہ کہ قدس کی جانب پیش قدمی جو تیزی سے ہو رہی تھی وہ مدھم ہو گئی یا دشمن تھوڑی کم کر پایا اس کو.
بالکل نہیں رکے گی یہ نظام جو ہے. نظام میں یہی تو خوبی ہوتی ہے کہ انسان آتے جاتے ہیں, نظام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے, اس کی زندگی زیادہ ہوتی ہے, افراد کی زندگی کم ہوتی ہے. افراد کو تو الٹیمیٹلی قاسم سلیمانی 60+ ہو گئے تھے, بلاخر 2-4 سال بعد ریٹائر ہو ہی جاتے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں کہ قاسم سلیمانی ہی ہر کام کریں گے. ایک عظیم کارنامہ انہوں نے انجام دے دیا, اب جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں, جو پوری ایک چین ہے, اس چین کے ذریعے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا اور نہیں رکے گا. اب یہ جو
دشمن کی غلطی تھی جو
19 ہے, اس کے بارے میں جو بہت ساری کانسپائریسی تھیوریز چل رہی ہیں,
بالکل
اس کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہے. یہ تو بعد میں کبھی جا کے پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے اس کرونا وائرس کی. فی الوقت تو صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچائیے
کرونا اور اس کے شر سے. اچھا
جی, میں ایک جملہ یعنی بڑی سعادت سمجھوں گی کہ قاسم سلیمانی کے حوالے سے عرض کروں. جیسے کہ ہمارے برادر نے عرض کیا کہ ان کے جانے سے ظاہر مقاومت رکی نہیں اور جدوجہد جاری ہے, جوش و جذبہ مسلمانوں میں اور مقاومتی تحریکوں میں ہے. ایک میں یہ عرض کروں گی کہ رہبر نے کہا ہے کہ قاسم سلیمانی ایک مکتب تھے, مکتب یعنی ایک فکر تھے, اور لہٰذا فکریں جو ہیں مردہ نہیں ہوا کرتی ہیں. فکریں جو ہیں وہ دنیا کے چلنے کے ساتھ ساتھ, زمانوں کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اور نکھر جاتی ہیں اور بیدار ہو جاتی ہیں, روشن ہو جاتی ہیں. لہٰذا قاسم سلیمانی کی فکری جو مقاومت تھی, جدوجہد تھی, چاہے اسلامی جمہوریہ کے لیے ہو یا اس بریگیڈ کی صورت میں ہو بیت المقدس کے لیے ہو یا یمن میں یا بحرین کے لیے ہو, جہاں جہاں ہو یا لبنان کے لیے ہو, وہ فکر جو ہے مقاومت کی وہ انشاءاللہ منتقل ہو گئی ہے اور منتقل آگے ہوتی رہے گی اور جاری رہے گی انشاءاللہ.
بالکل. اس کے ساتھ ہی ہم اس اپنے مذاکرے بعنوان کا اختتام کریں گے, اور میں تمام شکر گزار ہوں اپنے تمام مہمانان کی جنہوں نے ہمیں وقت دیا, اور آپ تمام ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ ہم اس مذاکرے کا اختتام بالکل رہبر کی خدا میں شہید قاسم سلیمانی کی روح کے لیے سورہ فاتحہ کے اصال ثواب کرتے ہوئے کریں گے. اس کے ساتھ ہی آپ تمام سے اجازت چاہیں گے, اور ایک بار پھر اپنے مہمان شرکا کے تہ دل سے مشکور ہیں, اور معذرت خواہ بھی ہے کہ ہم اپنے ٹائم سے تھوڑا سا ایکسیڈ کر گئے, لیکن ان شاء اللہ کہ یہ بہت ہی سمر آور ثابت ہوا ہوگا, اور انشاءاللہ کہ ہم ایک دن القدس میں نماز ادا کریں گے انشاءاللہ.